الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حکمت کی بات ہے، فرماتے ہیں لا صغیرة اذا قابلك عدله ولا كبيرة اذا واجهك فضله. کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر اللہ کے عدل و انصاف کا معاملہ ہوا تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں. اگر اللہ رب العزت قیامت کے دن کسی بندے سے حساب شروع کر دیں گے تو پھر کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. اس لیے کہ نافرمانی اور پھر پروردگار کی وہ کیسے چھوٹی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے ملک کے فلاں بندے سے، وزیر سے، صدر سے تھوڑی سی بدتمیزی کی؟ وہی بدتمیزی بدتمیزی ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست، یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے. یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے. تو اللہ تعالی نے اگر پوچھ لیا، اس لیے حدیث پاک میں ہے من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس کے حساب شروع ہو گیا پھر عذاب. ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، یہ واقعہ مجھے والدہ صاحبہ سنایا کرتی تھی، بڑا ہی لحاظ خیال رکھنے والا تھا، انصاف انصاف انصاف، اس کا خیال اس کا خیال. لوگ اسے کہتے بھی تھے اللہ فضل فرمائیں گے، اللہ کرم کریں گے. وہ کہتا تھا یہ دھوکا ہے تمہیں فضل کا، رحمت کا، تم عمل کرو عمل کرو. اعتدال ہو تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس میں بہت زیادہ اہتمام کرتا تھا. اللہ کی شان کی اس کی وفات ہو گئی. اب جب وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آیا، اس نے کہا کیا بنا؟ کہنے لگا کہ پوری زندگی میں نے ہر کسی کا حق ادا کیا، پوری زندگی میں نے ہر کسی کا حق ادا کیا. ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا تو کھیتوں کے درمیان جگہ تھوڑی تھی، جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کے زین کے ساتھ ایک گندم کا سٹا لگا ہوا ہے، یعنی دونوں طرف گندم کے پودے تھے نا، تو گندم کا سٹا ہوتا ہے، تو وہ سٹا لگا ہوا تھا. کہتے ہیں مجھے اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس کے کھیت کا سٹا ہے. میں بڑا پریشان، میرے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، تو میں نے اس سٹے میں سے دانے نکالے اور ان کو رکھ لیے اور بیوی کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ یہ رکھ دینا تاکہ اگر قیامت کے دن کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں کہ بھائی یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سٹا کس کا، لیکن میں نے تمہارے دانے محفوظ رکھے. اس نے کہا، پھر کہنے لگا جو گمان تھا وہی پیش آیا. انا اند ظن عبدی بھی اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو پوچھا کہ بتاؤ سٹا کیوں توڑا تھا؟ اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا کس کا ٹوٹا، بس قریب قریب تھے تو گھوڑے کی زین کے ساتھ وہ سٹا کہیں اٹکا اور آ گیا. مگر اے اللہ، میں نے تو اس کے دانے اپنے کفن میں بھی رکھوائے تھے. تو فرمایا، اچھا دانے ہیں، بتاؤ بھوسا کہاں ہے؟ میں نے کہا بھوسا تو نہیں ہے. فرمایا، بھوسا نہ ہونے کی وجہ سے میرے جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا. تو اگر پوچھنے لگ گئے، ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا کہ جو کامیاب ہو کے دکھائے. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فخر کائنات، فخر انسانیت، وہ زبان سے فرما دیں ما عبدناک حق کا عبادت، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا حق ادا نہیں کر سکے، تو پھر ہم کس کھیت کی گاجر بولی ہیں؟ ہمارے عمل کیا ہیں؟ تو اگر اس کے عدل کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر فضل کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں. وہ بخشنے پہ آئے تو فرمایا کہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. دو چیزیں ہیں اور دونوں ضروری ہیں. ایک کو کہتے ہیں خوف اور ایک کو کہتے ہیں رجا. اور مومن کا دل دونوں میں اٹکا رہتا ہے، کبھی خوف غالب کبھی رجا غالب، کبھی خوف غالب کبھی رجا غالب. اور اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے لوگوں کو کہ کسی جانور کو باہر سے اگر وہ گھر لائے نا تو جانور ضد کرتا ہے، نہیں جاتا. تو وہ سامنے سے اس جانور کو نا چارہ دکھاتے ہیں کہ یہ چارہ کھانے کے شوق میں گھر کے اندر داخل ہو جائے، تو منہ کی طرف سے اس کو چارہ دکھاتے ہیں. اور صرف چارے کی وجہ سے اگر اندر داخل نہیں ہوتا تو پیچھے سے ڈنڈا بھی لگاتے ہیں. بالکل اسی طرح نفس کی مثال بھی گدھے کی مانند ہے. اب اس کو دائرہ شریعت میں لانے کے لیے آگے سے امید کا چارہ اور پیچھے سے خوف کا ڈنڈا، تب یہ دائرے میں رہے گا. ایک چیز کافی نہیں ہے. تو جس طرح خوف ضروری ہے، عین اسی طرح امید بھی ضروری ہے. خوف بڑھ جائے گا انسان مایوس ہو کے کافر ہو جائے گا، امید بڑھ جائے گی انسان عمل سے ہاتھ دھو بیٹھے جا پھر غفلت میں پڑ جائے گا. تو بیلنس رکھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ پہلے وقتوں کے جو طبیب ہوتے تھے نا یونانی، وہ سردی گرمی کے مزاج سے بندے کا علاج کرتے تھے. سرد مزاج ہوتا تھا تو گرم دوائی دیتے تھے، گرم مزاج ہوتا تھا تو ٹھنڈی دوائی دے دیتے تھے. تو نفس کا بھی اسی طرح گرمی اور سردی سے علاج ہوتا ہے، خوف کی گرمی، امید کی سردی، اور اس سے پھر مزاج اس کا معتدل رہتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے، لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا، اگر مومن کے خوف اور اس کی امید کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر برابر ہوں گے، خوف بھی برابر امید بھی برابر. سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، اگر مومنوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے تو وہ جنت میں جانے سے امید ہی چھوڑ بیٹھیں. اگر مومنوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے تو وہ جنت میں جانے کی امید چھوڑ بیٹھیں، اور اگر کافروں کو اس کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو وہ بھی بخشش سے مایوس نہ ہو. قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جن کو پڑھ کے بہت طبیعت پہ خوف آتا ہے. چنانچہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ میں فقیہہ کا رتبہ رکھتی تھی، اتنا انہوں نے دین سیکھا تھا نبی علیہ السلام سے، پوری رات یہ آیت پڑھ پڑھ کے روتی رہیں. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ اچانک پیش آ جائے گا جس کی وہ توقع بھی نہیں رکھتے ہوں گے. آنسو نکلتے رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ صاحبہ ساری رات روتی رہیں. یہ وہ ہستی ہیں جن کی پاکدامنی کی گواہی اللہ نے دی تھی. ذرا غور کیجئے، یہ وہ ہستی ہیں ساری رات روتی رہیں. تو مومن بعض آیات کو پڑھتا ہے تو خوف غالب آتا ہے، اور بعض آیات کو پڑھتا ہے تو امید غالب آتی ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بندے ہیں جو توبہ کریں گے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دے گا. جتنے گناہوں کا بوجھ تھا وہ سب نیکیوں میں بدل جائے گا. اللہ ان کے مائنس کو پلس بنا دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم نے اس کا سکول میں تجربہ کیا. سکول میں جب چھوٹی کلاسیں تھیں چھٹی ساتویں کی، تو صبح کا ورزش، صبح کا پیریڈ ورزش کا ہوتا تھا ہمارے ہاں. اس میں دعا بھی پڑھتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری، سب کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. تو عام طور پہ مجھے ڈاکٹر، مجھے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ پڑھانے کے لیے چن لیا کرتے تھے، تو میں پڑھایا کرتا تھا. تو یہ الفاظ میرے بچپن کی یاداشت ہیں، بہت مجھے تنہائیوں میں یاد آتے ہیں، اور اکثر یہ الفاظ تنہائی میں زبان پہ بھی جاری ہو جاتے ہیں. پھر جب یہ دعا پڑھ لیتے تھے تو وہ سارے بچوں کی ایک لائن بنواتے تھے، اور لائن بنوا کے کبھی دائیں چکر لگواتے تھے کبھی بائیں چکر لگواتے تھے. تو عام طور پہ وہ اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ میں کدھر ہوں. تو چونکہ میں آگے کھڑا ہوتا تھا تو میں کھڑا ہوتا تھا، پیچھے لڑکے لائن بنا لیتے تھے، اور اس طرح. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن مجھے جانے میں ذرا دیر ہوئی، چونکہ ہیڈ ماسٹر صاحب وہ بچوں کو کوئی نصیحت کرنے لگے، کوئی اہم بات تھی. تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا وقت ہے اور مجھے وضو کی ضرورت آ گئی ہے پیش، تو کیوں نہ میں، یہ ساتھ ہی تو نلکا ہے، میں وضو کر کے آ جاتا ہوں. تو یہ نظم پڑھانے کے بعد میں نلکے کی طرف بھاگا اور جلدی سے وضو کیا. اب ہیڈ ماسٹر صاحب کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا لائن بناؤ. اب لائن بنائی تو لائن بن چکی تھی اور سب سے آخری اسٹوڈنٹ میں تھا. تو ہیڈ ماسٹر صاحب کی نظر پڑی، اللہ کی شان لائن یوں کھڑی ہے، سب بچوں کو کہنے لگے بھائی اپنے رخ دوسری طرف کر لو. اب جیسے رخ انہوں نے دوسری طرف کیے تو میں سب سے جو پیچھے تھا سب سے آگے، اور پھر اسی روٹین میں جیسے چلاتے تھے ہم چلے. تو جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالی چاہیں گے تو جو سب سے پیچھے ہوگا اس کو سب سے آگے فرما دیں گے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا. یہ تو مالک کی مرضی ہے نا. بعض آیات میں خوف اور امید کا مضمون اکٹھا ہے. فرمایا نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بے شک غفور اور رحیم ہوں، اور اگر میری رحمت سے فائدہ نہیں پاؤ گے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، پھر میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. تو مومن اللہ سے یہ دونوں نعمتیں مانگے، خوف کی نعمت مانگے کہ گناہوں سے جان چھوٹ جائے، اور امید کی نعمت مانگے کہ نیک عمل کا شوق دل میں بڑھ جائے. علماء نے لکھا ہے کہ چار باتیں گناہ کو بڑا بنا دیتی ہیں. ایک ہے احتکار الذنب، گناہ کو چھوٹا سمجھنا، معمولی سمجھنا. گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس کا نام تھا داموس، داموس رحمت اللہ علیہ. وہ ایک دن اپنی بستی کے باہر سے نکلے، بستی سے باہر نکلے تو سامنے پہاڑ دیکھا کہ جو بالکل ہی خشک تھا. تو دل میں خیال آیا کتنا اچھا ہوتا اس پہاڑ کے اوپر درخت ہوتے، سبزہ ہوتا، کیا خوبصورت سین ہوتا. ابھی سوچ رہے تھے، جو ہوتے ہیں نا مقرب، ان کی پھر پکڑ بھی جلدی ہوتی ہے. عام بندے کی تو جب تک گناہ کا صدور نہ ہو پکڑ نہیں ہوتی، اور اللہ والے وہ چونکہ قرب کے رتبے میں ہوتے ہیں نا، تو دل میں بھی خیالات آئے نا اس پہ بھی پوچھ لیتے ہیں. تو جیسے ہی ان کے دل میں خیال آیا نا تو الہام ہوا، اچھا اب تم نے بندگی چھوڑی اور میرے مشیر بن گئے. تم کہتے ہو کہ اگر اس میں سبزہ ہوتا، آبشار ہوتی، چشمے ہوتے، کتنا اچھا ہوتا. یعنی میری تخلیق میں تمہیں عیب لگ رہا ہے، عیب نظر آ رہا ہے. اب جب دل کی یہ کیفیت ہوئی تو وہ تو عارف تھے، سمجھ گئے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا. بڑے غمزدہ بڑے غمزدہ نیت کر لی کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے واضح طور پر گناہ کی بخشش کے آثار نہیں آئیں گے میں نہیں کھانا کھاؤں گا. اللہ والے اپنے نفس کو سزا دیتے ہیں. لو جی انہوں نے کھانا نہیں کھایا. ہوا کیا کہ بستی والوں کی کوئی تقریب تھی تو انہوں نے گھیر لیا، گھیر کر لے آئے اور کہنے لگے جی کہ دسترخوان لگائے کھائیں. ان کا مجھے نہیں کھانا. جی کھائیں. نہیں کھانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ لسوڑے کی گٹھلی کی طرح چپک جاتے ہیں. ان لوگوں نے بھی اسی طرح بہت ڈیمانڈ کیا. انہوں نے کہا بھی مجھے نہیں کھانا. تو ایک نے پوچھا کیوں نہیں کھانا، تو مجبوراً انہوں نے بات بتا دی. تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے یہ بھی کوئی گناہ ہے. انہوں نے کہا بھئی بس میں نے نہیں کھانا. تو بستی والوں نے کہا اچھا اس گناہ کا عذاب ہم اپنے سر پہ لے لیں گے، آپ کھانا کھا لیجئے. جیسے ہی بستی والوں نے کہا تو داموس رحمت اللہ کے دل میں الہام ہوا، میرے پیارے بستی کو چھوڑ دیجئے، میں اس بستی پر ابھی عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنے جری ہو گئے، کہتے ہیں کہ اس کا عذاب ہم لے لیں گے. تو کوئی ہے جو کہہ سکے کہ میں عذاب اٹھا لوں گا؟ نہیں اٹھا سکے. नहीं उठा सकते। इसलिए गुनाह को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, मामूली नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात, इसरार अलज़म, गुनाह को बार बार करना। ये जो बार 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 करना होता है, ये गुनाह को बड़ा बनाता जाता है। इसलिए सावर लानुम अपने दोस्तों को अक्सर ये अल्फाज कहा करते थे कि ला सगीरत माल इसरार वला कबीरत माल इस्तिगफार, कि इसरार के बाद कोई गुनाह सगीरा नहीं होता और इस्तिगफार के साथ फिर कोई गुनाह कबीरा नहीं होता। तीसरा है अल मुजाहरतु ज़म्ब, गुनाहों को दूसरों के सामने खोल के बयान करना। अब यहां पर एक धोखा भी है कि मजलिस में गुनाह बताकर हंसाना, अपनी अचीवमेंट दिखाना, ये समझाना समझना कि मैं कैसा मक्कार हूं कि मैंने उसके साथ ये मकर किया, ये मुजाहरा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी से इलाज करवाना हो तो उसके लिए तो बताना पड़ता है। भाई देखें, हर एक से सतर छुपाने की का हुक्म है, लेकिन अगर रान पे कोई फिंसी निकल आए तो फिर तबीब को रान दिखानी पड़ती है। शेख ने चूंकि रूहानी इलाज करना होता है, इसलिए शेख को अगर इंसान बता दे कि मेरे अंदर एक ऐसी आदत है, बात है, दुआ फरमा दें इससे निकलने का, तो ये मुजाहिरा नहीं है, ये इलाज है। शैतान कई दफा जहन में ये भी डालता है कि जी मैं क्यों बताऊं किसी को, भाई नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे होगा। चुनाचे ऐसे लोग जो नहीं बताते वो गुनाहों से जान नहीं छूटती उनकी, शैतान पक्का कर देता है। एक है अल जुरअत अल ज़म, गुनाह के ऊपर जुर्रत होना, जरी होना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसान के दिल में अल्लाह ताला की रहमत भी बहुत होनी चाहिए और अल्लाह ताला के अदल का भी गलबा बहुत होना चाहिए। कैसे? एक वक्त में दोनों चीजें रह सकती हैं। किस तरह रह सकती हैं? सुनिए कि इंसान अल्लाह पे नजर ओढ़ाए तो रहमत का समुंदर नजर आए, और अगर कभी अपने पे नजर पड़ जाए तो फिर खौफ का समुंदर सामने आ जाए। अल्लाह की तरफ नजर उठाए तो रहमत ही रहमत पाए, अपने को देखे तो फिर खौफ ही खौफ आए कि मेरा क्या हाल है। तो दोनों चीजें एक वक्त में इंसान के दिल में रह सकती हैं। हदीस पाक, लो अलिम तुम कदर रहमत इल्लाही लत्तकल तुम वमा अमिल तुम मिन अमलिन, अगर तुम्हें अल्लाह की रहमत का पता चल जाए तो तुम इतनी उस पर भरोसा कर बैठो कि कोई नेक अमल करो ही ना। वलो अलिम तुम कदर गजब ही मा नफा कुम शई, और तुम्हें अगर अल्लाह के गजब का अंदाजा हो जाए तो तुम्हें कोई अमल नफा ही ना दे। इसलिए जब किसी पर अल्लाह का खौफ गालिब होता है तो उस हालत में उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त खौफ गालिब आता था जब आसमान पे बादल आ जाते थे। हदीस पाक में है कि नबी इस्लाम के चेहरे अनवर का जो रंग था वो जर्द हो जाता था, खौफ ज्यादा बंदा जैसे होता है। नबी अलैहिस्सलाम कभी घर तशरीफ लाते, कभी मस्जिद, कभी घर कभी मस्जिद, एक खौफ की कैफियत होती थी। اور فرماتے تھے کہ پہلی قوموں پر اسی طرح بادل آئے اور وہ سمجھتے رہے کہ پانی کی بارش ہوگی اور اللہ نے ان بادلوں سے ان کے اوپر آگ کی بارش فرما دی، پتھروں کی بارش فرما دی. تو سوچئے اللہ کا کتنا خوف تھا کہ بادل دیکھ کر دل کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی. خوف کے مراتب ہیں، مومنین کا خوف بچوں جیسا، بچے نے گلاس توڑا ہونا تو اب وہ کھڑا تو ہوتا ہے لیکن ڈر رہا ہوتا ہے امی سے، پتہ چلے گا تھپڑ پڑے گا، چونکہ کرتوت کیا ہوتا ہے نا. تو عام مومن جو ہم ہیں، ہمارا یہی حال کہ چونکہ ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ الٹے سیدھے کام کیے، اب اگر ہمارا نام اعمال کھلا تو تھپڑ پڑیں گے، جوتے پڑیں گے. ایک ہوتا ہے صالحین کا خوف، وہ یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کے رد ہونے کا خوف کہ ہماری جو نیکیاں ہیں یہ بھی کھوٹے سکے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اور ایک ہوتا ہے صدیقین کا خوف، وہ اللہ کی بے نیازی کا خوف ہوتا ہے، وہ مالک بڑا بے نیاز ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اس کی بے نیازی کو انسان سوچے تو تھراتا اور کانپتا ہے. چنانچہ عربی کی ایک کتاب میں ہم نے یہ عبارت پڑھی کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام مطاف میں تھے بیت اللہ کے سامنے، تو بیت اللہ کا غلاف پڑھ کر کر وہ یہ کہنے لگے، الہی لا تبدل جسمی ولا تغیر اسمی، اللہ میرے جسم کو بدل نہ دینا اور میرے نام کو تبدیل نہ کر دینا، اور کانپ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبریل کیا دعا مانگی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شیطان کا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے ہزاروں سال سجدے کیے تھے لیکن ایک بات کی وجہ سے رب کریم نے فرمایا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور یہ بھی فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برسے گی. تو شیطان کا چونکہ انجام میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اتنی عبادتوں کے بعد کیا برا انجام ہوا، تو میرے دل پہ ہر وقت اللہ کا خوف غالب رہتا ہے. تو میں یہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، الہی لا تبدل جسمی، اللہ میرے بدن کو فرما برداری سے نکال کے نافرمانی والوں میں نہ شامل کر لینا، ولا تغیر اسمی، اور نافرمانوں کے دفتر سے نکال کے میرا نام، فرما برداروں کے دفتر سے نکال کے میرا نام کہیں نافرمانوں میں شامل نہ کر دینا. میں یہ دعا مانگ رہا تھا. امید دلانے والی باتیں بھی بہت ہیں. حدیث مبارکہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد اذا اذنب الذنب فقال یا رب اغفر لی، بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ مجھے بخش دیجئے، قال اللہ تعالی اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا، میرے بندے نے گناہ کیا اور پھر سے مجھ سے معافی مانگی تو لگتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کوئی میرا رب بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اشہدکم بانی قد غفرت لہو، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما لیا. تو امید ایسی بھی ہے کہ گناہ کر کے جنت جائے، یہ بھی عجیب بات ہے. کہ گناہ کر کے وہ گناہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے. اللہ اکبر. چنانچہ ایک بڑے میاں کی بات پہلے بھی میں کئی مرتبہ سنا چکا، مضمون سے متعلق ہے تو پھر سناتے ہیں. ہمارے ایک علاقے میں، دیہاتی علاقہ تھا، اس میں ایک پیر صاحب تشریف لائے تو نیک آدمی تھے، نماز روزہ کرنے والے تھے. اور دیہاتوں میں پیری مریدی جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ بس ہم بیت کے کلمات پڑھ لیں پھر ہمیں بخشوانے کا ذمہ دار یہ پیر صاحب، بس یہ دیہاتوں کی یہ پیری مریدی ہوتی ہے. تو وہ پیر صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو یہاں بیان کروں گا، دیہات والوں کو بیانوں سے کیا. تو وہ سب اکٹھے ہو گئے، یہ ان کے لیے نئی بات تھی کہ پیر صاحب آئیں اور مسجد میں جمع کریں. خیر ایک بوڑھا تھا، بیان شروع ہونے سے پہلے وہ کہنے لگا کہ پیر صاحب میں ہوں جاہل، تو اگر مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں. پہلے اس نے نا اپنا گراؤنڈ پکا کر لیا. تو پیر صاحب نے کہا ہاں ہاں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا. اب پیر صاحب نے بات شروع کی، لوگو نیکی کرو، برائی سے بچو، اچھے بنو، قیامت کے دن بڑا سخت ہے، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اور پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. تو جب پیر صاحب نے یہ کہا نا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، تو وہ بڑے میاں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہنے لگے پیر صاحب مینو لگدا اے تاں کوڑ ہے، مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ ہے. پیر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اس نے کہا نہیں نہیں، کتابوں میں ہے، حدیث پاک میں بتایا گیا کہ پل صراط ایسی ہے. تو جب انہوں نے پھر کہا نا کہ نہیں نہیں پل صراط ایسی ہے، بال سے زیادہ باریک، تلفار سے زیادہ تیز، تو وہ بوڑھا سوچ کے کہنے لگا کہ پیر صاحب انہیں آنکھ چھوڑو نا کہ اللہ سائیں دی پار ٹپاون دی نیت کا ہی نہیں. کہ پیر صاحب اگر بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے نا پل صراط، تو آپ ویسے ہی بتا دیں کہ اللہ تعالی کا پار گزارنے کا ارادہ کوئی نہیں. آپ سیدھی سیدھی بات کر دیں، اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے. خیر اب بوڑھا تو بیٹھ گیا، لیکن جو مریدین تھے تو وہ تو بڑے غصے میں، ہمارے پیر صاحب کے ساتھ ایسی بے ادبی. خیر پیر صاحب نے دوبارہ بیان شروع کیا، پھر انہوں نے کہا کہ نمازیں پڑھو، نیکی کرو، قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر انسان کے گناہ زیادہ ہوئے تو پہلے اس کو جہنم میں بھیجیں گے، پھر عذاب دینے کے بعد اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. جب پیر صاحب نے یہ کہا نا تو بڑے میاں پھر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں پیر صاحب مجھے لگتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایمان پر موت آئی اور گناہ ہوئے تو پہلے دوزخ میں سزا ملے گی پھر جنت جائے گی. تو آگے سے کہتا ہے کہ پیر صاحب اگر میرے گھر کوئی مہمان آئے اور میں اس کو پہلے 5-7 جوتے لگا دوں اور پھر کہوں آ جاؤ بیٹھ کے مرغی کھا لو، وہ کھا لے گا؟ اگر میرے گھر کوئی مہمان آئے اور میں اس کے 5-7 جوتے لگاؤں اور کہوں آ جاؤ مرغی کھا لو تو وہ کھا لے گا؟ کہتے ہیں پیر صاحب اللہ جنو بخشنا ہے اس بخشی چھوڑنا ہے، اللہ نے جس کو بخشنا ہوگا اس کو بخشی دے گا. اللہ اکبر. اب بڑے میاں کو پتا تھا کہ جب مجلس ختم ہوگی نا تو مریدین نے مجھے نہیں چھوڑنا، تو جب مجلس ختم ہوئی تو وہ پھر کھڑا ہو گیا، کہتے پیر صاحب میرے لیے دعا کرنا، میں جاہل قسم کا بندہ ہوں اور بدقسمتی تو دریا سے پار پھر رہی ہو نا، تو میں کہتا ہوں کہاں جا رہی ہو، میں تو یہاں کھڑا ہوں. ایسی بات کر دی کہ مجمع نے کہا چلو معذور ہے. تو بوڑھوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں کئی مرتبہ. ایک مرتبہ 27 کی رات تھی، محلے کی مسجد میں لوگوں نے آخری پہر جب شروع ہوا تو اس وقت لائٹ آف کر دی. اکثر مسجد میں زاکرین تھے تو سب کوئی مراقبہ، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا. ایک بڑے میاں تھے ہماری مسجد میں، وہ بالکل ساتھ آ کے میرے بیٹھ گئے اور انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی. اور انہوں نے ایک دعا مانگی تو مجھے اپنا مراقبہ کرنا مشکل ہو گیا وہ دعا سننے کے بعد. دعا کیا مانگی؟ آ کے دعا مانگنے لگے، کہنے لگے اللہ مجھے ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے دینا، آگے میں خود پھرتا رہوں گا. اللہ تو بوڑھوں کی باتیں بھی کئی مرتبہ مزے کی ہوتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے مشائخ اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کے دعائیں کیا کرتے تھے. چنانچہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہم لا تشمت من کان یشرک بکا بمن کان لا یشرک بکا. اے اللہ جس بندے نے کبھی تیرے ساتھ شرک نہیں کیا اس کو جہنم میں ان کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا جو تیرے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دیتے تھے. اور ایک بزرگ فرماتے تھے اللہ میری زندگی میں کبھی بھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ دل کی وہ کیفیت ہو جو کیفیت ہدایت ملنے سے پہلے جادوگروں کی تھی. وہ تو جادو میں بلیو کرتے تھے نا، اور مومن تو جادو میں بلیو نہیں کرتا. تو یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ جس دن جادوگروں کو ہدایت ملی تھی تو ہدایت ملنے سے پہلے جو ان کے دل کی کیفیت تھی ایسی کیفیت تو میرے دل کی کبھی بھی نہیں ہوئی. اس کیفیت کے ساتھ آپ نے ان کو ہدایت دے دی تھی، اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے بھی ہدایت عطا فرما دیں. ایک عابد کہتے تھے جرمی عظیم و عفو کا کبیر فجمع بین جرمی و عفو کا یا کریم. میرے جرم بڑے ہیں، تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے. اللہ میرے جرم اور اپنی رحمت کو ملا دیجئے، پھر دیکھ لیجئے زیادہ بڑی کون سی چیز ہے. اللہ کی رحمت یقیناً زیادہ ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے اللہ تعالی کی رحمت سے بڑی امید ہے. کسی نے کہا کیسے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اللہ نے مجھے اپنی زندگی میں 80 رمضان روزہ رکھنے کے لیے عطا فرما دیے. عمر تھی ان کی بلوغت کے بعد 80 سال ہوں گے، کوئی 98 90 100 سال کے. تو وہ کہتے تھے کہ جس پروردگار نے مجھے زندگی کے 80 سال روزوں کی توفیق عطا فرمائی میں اس اللہ سے رحمت کی ہمیشہ امید کرتا ہوں. تو بھئی جس پروردگار نے ایک اور رمضان ہمیں اپنی یاد کے لیے اکٹھا فرما لیا تو یہ اس بات کی نشانی کہ وہ پروردگار ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ خوف کب غالب آئے اور امید کب غالب آئے. تو فرماتے ہیں کہ جوانی میں خوف غالب آئے، بڑھاپے میں امید غالب آئے. صحت کے زمانے میں خوف غالب آنا چاہیے، بیماری کے زمانے میں امید غالب آنی چاہیے. خوشی کے زمانے میں خوف غالب آنا چاہیے اور غم کی کیفیت میں امید غالب آنی چاہیے. اور اپنے بارے میں خوف غالب آنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں امید غالب آنی چاہیے. امام شافعی رحمت اللہ کے اشعار ہیں، فلما قسا قلبی وضاقت مذاحبی جعلت الرجا منی لعفوک سلما. ایک بزرگ فرماتے تھے، وفدت علی الکریم بغیر زاد، میں کریم کے پروردگار میں بغیر توشہ سفر کے حاضر ہو گیا. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم، نہ اعمال ہیں نہ میرا سمرا ہوا دل ہے، تو زادِ راہ تو میرے پاس کوئی نہیں نا. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم فان الزاد اقبح من کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. بھائی اگر کوئی کریم سخی اپنے دسترخوان پہ بلائے اور بندہ گھر سے روٹی پکا کے لے جائے تو وہ خوش ہوگا، خوش نہیں نہ ہوگا کہ میرے دسترخوان پہ گھر سے کھانا لانے کی کیا ضرورت تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ جب کریم کے پاس جانا ہوتا ہے تو پھر اپنے ساتھ کچھ لے کے جانا وہ کریم کو اچھا نہیں لگا کرتا. کہتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. اس نے کہا کہ آگے حضرت کیا بنا؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی. تو پوچھا گیا کیا لائے ہو، پوچھا گیا کیا لائے ہو، حضرت کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے میں نے عرض کیا اللہ جب کوئی غلام بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو بادشاہ یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، یہ پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. یہ پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. تو جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمتوں کے کیسے کیسے واسطے دیتے ہیں. اس لیے انسان اللہ کی طرف نظر اٹھائے تو دل میں رحمت آ جائے، اپنی طرف نظر پڑے تو دل پہ خوف غالب آ جائے. کسی شاعر نے عربی میں کہا، کیف ادعوک وانا آسن، اے اللہ میں کیسے آپ سے دعا مانگوں جبکہ میں اتنا گنہگار ہوں، میں کیسے دعا مانگوں جبکہ میں اتنا گنہگار ہوں. اور پھر کہتا ہے کیف لا ادعوک وانت کریم، اے اللہ میں کیسے دعا نہ مانگوں جبکہ آپ اتنے کریم ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے ہاں جماعت کے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد اسلم صاحب ملتانی، بڑے ان کے عجیب بیانات ہوتے تھے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع پر. یہ واقعہ جو میں اب سنا رہا ہوں یہ میں نے کسی کتاب میں پہلے بھی پڑھا تھا، مگر اس کو نقل کرنے سے میں گھبراتا تھا. جب ان کی زبان سے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں انہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا تو پھر مجھے بھی جرت ہو گئی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جن کا اللہ سے بہت خاص تعلق ہوتا ہے، تو رحمت کا مضمون چل رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا. فرمانے لگے کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اللہ کے عاشق تھے، بہت محبت تھی اللہ سے. تو ایک مرتبہ وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، الہام ہوا، اے شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف چلتا ہے، اے شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف چلتا ہے. تو جیسے الہام ہوا نا تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے زور سے اللہ کی ضرب لگائی، اللہ. تو الہام ہوا، شبلی تو مجھے اپنا جوش دکھاتا ہے؟ تو وہ بالکل سہم گئے. تو الہام ہوا، شبلی تو مجھے اپنا صبر دکھاتا ہے؟ اب شبلی رحمت اللہ سمجھ گئے کہ دلدار دلداری کر رہا ہے. جنہوں نے محبتیں کی ہوتی ہیں پھر وہ سمجھتے بھی ہیں کہ پروردگار اس وقت کیا رحمت کے معاملے میں ہیں، تو وہ سمجھ گئے. تو اتنے میں الہام ہوا، اے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دوں، کوئی تجھے دنیا میں منہ لگانے والا باقی نہ رہے. اے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا بھی نہ رہے؟ تو جب یہ الہام ہوا نا تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کر بندوں کو بتا دوں، آپ کو دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہے؟ کہتے ہیں فوراً الہام ہوا، شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہوں گا. اللہ، واقعی وہ اتنا کریم ہے کہ اگر رحمت کا پتہ چل جائے تو سبحان اللہ. وہ پروردگار عالم بڑے مہربان ہیں. چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں ایک عجیب واقعہ پڑھا کہ انہوں نے ہفتہ وار ایک درس دیتے تھے جامع مسجد میں. 18 سال تک وہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ فرماتے رہے، 18 سال اللہ کی رحمت کو کھولتے رہے کھولتے رہے کھولتے رہے. 18 سال کے بعد ایک دن اللہ کے خوف کا تذکرہ کر دیا. تو وہ تو باعمل تھے اور صاحب حال تھے اور اچھا وقت تھا. جب انہوں نے اللہ کے خوف کا تذکرہ کیا، رو رو کے کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی روح قبض ہو گئی، موت ہو گئی. تو جب ان کی وہ گرے اور روح نکل گئی تو اللہ تعالی نے پوچھا، عبد القادر میرے خوف کا تذکرہ کرتا ہے؟ عرض کیا، اے اللہ میں 18 سال آپ کی رحمت کا تذکرہ کرتا رہا، الہام ہوا، عبد القادر کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں ان الملوک اذا شابت عبیدہم، اللہ اکبر کبیرہ. ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم اعتقوہم اتقا احراری. وانت یا سیدی اولا بذا کرما قد شبت فی الرق فاعتقنی من النار. کہ جب بادشاہوں کے غلام خادم خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو دستور یہ ہے کہ ان کو وہ آزاد کر دیتے ہیں. انہوں نے عمر گزار دی, خدمت کرتے کرتے اب بوڑھے ہو گئے, تو وہ ان کو غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں. ان الملوک اذا شابت عبیدہم, کہ بادشاہوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ جب ان کے غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بادشاہ ان کو غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں. شاعر کہتا ہے, اے میرے سردار تجھے یہ شان زیادہ سجتی ہے, میں بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھا. فاتقنی من النار, اللہ مجھے بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی. تو واقعی بات ایسی ہی ہے, ہمارے پاس عمل کوئی نہیں, بس اتنا کہتے ہیں کہ اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے گا, ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے گا. ہمارے علاقائی زبان میں اشعار ہیں, رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا, رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا, تے جے ہک قطرہ مل جائے مینوں تے کم بن جاوے میرا. اللہ تیری رحمت کا دریا ہر وقت جاری ہے, اگر اس دریا میں سے ایک قطرہ مجھے مل جائے تو میرا بھی کام بن جائے. رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا, تے جے ہک قطرہ مل جائے مینوں تے کم بن جاوے میرا, تے ہر کوئی آکھے تیرا تیرا, تے میں بھی آکھاں تیرا, تے ہر کوئی آکھے تیرا تیرا, تے میں بھی آکھاں تیرا, تے تیرا کچھ نہیں جانا مولا, تے جے تو کہہ دے میرا. اے اللہ ہر کوئی کہتا ہے ہم تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں, اللہ میں بھی کہتا ہوں ہم تیرے ہیں. اللہ ہم تو یہ کہہ کے عمر گزار گئے ہم تیرے ہیں, آپ کا کیا جائے گا, آپ بھی ایک دفعہ کہہ دو کہ آپ میرے ہو. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. اے کریم آقا, رمضان کی آخری رات ہے, جتنے پہلی رمضان سے لے کے آج تک جہنم سے بری ہوئے, آج کی رات میں اتنے جہنمی بری ہوں گے میرے مولا. اللہ ایک مرتبہ تو کہہ دیجئے ہاں تم میرے ہو, ایک مرتبہ پروردگار, ایک مرتبہ. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزق الله قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب الله آپ کے بندے دس دن سے زمین پر بیٹھے ہوئے اللہ آپ کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہوئے پیارے اللہ کیا پتہ اگلے سال رمضان میں ہم میں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا میرے مالک آپ سے بھیک مانگتے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے اللہ میں تو بھیک مانگنا بھی نہیں آیا آپ کے در پہ صدا لگانا بھی نہ آیا آپ کے در پہ بیٹھنا بھی نہ آیا اللہ جی معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے اللہ ہماری تو طاعت بھی معصیت بن گئی یا اللہ ہماری تو نیکی بھی گناہ بن گئی یا رے اللہ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے راضی ہو جائیے 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 اپنی محبت عطا فرما دیجیے اپنی معرفت عطا فرما دیجیے اپنا قرب عطا فرما دیجیے اپنی ولایت عطا فرما دیجیے پیارے اللہ ہم جیسا گنہگار بندہ اپنے گھر کے اندر ایرے غیرے کو بلانا پسند نہیں کرتا دروازے سے رخصت کر دیا کرتا ہے پیارے اللہ آپ نے اپنے گھر میں بٹھا کر رب کریم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس سے پتہ چلتا ہے بات بنی ہوئی ہے آپ ہم سے راضی ہیں اگر آپ ہم سے راضی نہ ہوتے تو مجال نہیں تھی کسی کی اس دروازے پر داخل ہونے کی پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ امید کا سہارا لے کر بیٹھے ہیں آپ ہم سے راضی ہیں اللہ اتنا تو پتہ چل گیا آپ ہم سے راضی ہیں پیارے اللہ اس رضا کو دائمی بنا دیجئے اس رضا کو دائمی بنا دیجئے اس رضا کو دائمی بنا دیجئے آپ راضی ہو جائیے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے اپنا بنا کے رکھیے اپنے کاموں سے لگا کے رکھیے پیارے اللہ بھٹکنے سے محفوظ فرمائیے گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائیے پھسل جانے سے محفوظ فرمائیے پیارے اللہ پھسل جانے سے محفوظ فرمائیے قدم کے لغزش سے حفاظت فرمائیے پیارے اللہ اپنا بنا کے رکھیے اپنے کاموں سے لگا کے رکھیے مقبول زندگی عطا فرمائیے مقبول اعمال کی توفیق عطا فرمائیے پیارے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما برکتوں کا معاملہ فرما یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ مشرق و مغرب سے شمال و جنوب سے یا اللہ دور دراز سے چل کر آئے ہیں یا اللہ بہت سے اپنے مرضوں کے ساتھ آئے ہیں یا اللہ بہت سے قرضوں کے ساتھ آئے ہیں یا اللہ تمام کو شفاء کامل عطا فرما ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما پیارے اللہ رزق حلال عافیت کے ساتھ عطا فرما پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے عقیدہ توحید دے کر ہماری پیشانیوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما دیا یا اللہ رزق حلال کا ایسا عافیت کے ساتھ انتظام فرما دیجئے کہ یہ ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں پیارے اللہ یا اللہ خزانے غیب سے ہماری پرورش فرمائیے خزانے غیب سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ جتنے دوست احباب ہیں اور جتنے علماء صلحاء ہیں جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں دین کے کام کرنے میں جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت پڑتی ہے اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنائیے مخلوق کا محتاج نہ بنائیے پیارے اللہ ہم بیانوں میں وعظ و نصاحی کی مجلسوں میں سب کو آپ ہی کا در بتاتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو یا اللہ ہمارے اوپر کبھی بھی ایسی تنگی نہ آئے کہ ہمیں مخلوق کی طرف دیکھنا پڑے ورنہ جھوٹے ہو جائیں گے لوگ کہیں گے منبر پہ بیٹھ کے تو کہتے ہیں اللہ سے مانگو اور خود اپنی ضرورتوں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ جی بچا لیجئے اللہ جی بچا لیجئے مخلوق کے سامنے اس رسوائی سے بچا لیجئے یا اللہ ہمیشہ آپ کی ذات کی طرف مضبوط نظر رکھ کر یا اللہ آپ کی ذات سے یقین کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے پیارے اللہ یا اللہ یا اللہ کبر سے بچائیے پیارے اللہ استغنا کے دھوکے میں کبر سے بچائیے اور سخاوت کے دھوکے میں اسراف سے بچائیے اور شجاعت کے دھوکے میں شقاوت اور بدبختی سے بچائیے پیارے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ رمضان مبارک کی آخری رات ہے یا اللہ رمضان مبارک کی آخری رات ہے یا اللہ رمضان کی آخری رات ہے پیارے اللہ پیارے اللہ راضی ہو جائیے نا راضی ہو جائیے رب کریم راضی ہو جائیے پیارے رب راضی ہو جائیے سہنے رب راضی ہو جائیے آپ مان جائیے کہ اللہ اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے پیارے اللہ پورے رمضان مبارک میں جو کچھ مانگا، آخری عشرے میں جو کچھ مانگا، اللہ حضرت نے تنہائیوں میں ہمارے لیے جو کچھ مانگا، جلوتوں میں جو کچھ ہمارے لیے مانگا، اللہ سب قبول فرما لیجیے، اللہ سب قبول فرما لیجیے، اللہ سب قبول فرما لیجیے. پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.